سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولانا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو. جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو. بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جام مجھ کو, بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جام مجھ کو. جہاں دے کر ملا ہے مجھ کو, بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جام مجھ کو. نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخمِ نیام مجھ کو, نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخمِ نیام مجھ کو. تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبورِ بیان مجھ کو, تو اپنا درد خود کرتا مجبورِ بیان مجھ کو. بیانِ درد دل آسان نہیں ہے دوستوں, لیکن بیانِ درد دل آسان نہیں ہے دوستوں, لیکن سبق دیتی ہے ہر دم اہلِ دل کی داستان مجھ کو. سبق دیتی ہے ہر دم اہلِ دل کی داستان مجھ کو. جہاں بے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو. زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں, زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں, مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زبان مجھ کو, مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زبان مجھ کو. جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جام مجھ کو. قفس کی پیلیاں رنگین دو قابل نہیں سکتی, قفص کی کیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی کہ ہر دم مرتر رکھتی ہے یاد گل سے مجھ کو کہ ہر دم مرتر رکھتی ہے یاد گل سے مجھ کو قبض کی تیلیاں رنگین دھوکا دے سکتی کہ ہر دم مضطر رکھتی ہے یاد گل سے مجھ کو میری سہرا نوردی اور میری چاک دامانی میری سہرا نوردی اور میری چاک دامانی بہت مجبور کرتی ہے میری آہوں کو مجھ کو بہت مجبور کرتی ہے میری آہوں کو مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جہاں بے جہاں مجھ کو جہاں حضرت نے اس کی تشریح فرمائی تھی کہ جہاں کی کیا مانگی جہاں کیسا کیا کہ اپنی آرزوؤں کا جہاں دے دیا اپنی ناجائز آرزوؤں کا پورا جہان کا جہان اللہ پہ قربان کر تب جا کے مجھے سلطان جہاں مل گیا جانے جہاں مل گیا جہاں قربان کیا تو جانے جہاں مل گیا ایک اور شعر حضرت سنایا کرتے تھے مولانا شاہ محمد احمد صاحب یا غالب نظر شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنو یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا سنو یہ بات میری جو گوش دل سے میں جو گوش دل سے کہتا ہوں میں ان پر مر مٹا میں ان پر مر مٹا میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا آئے تو این خیالس تو محالس تو تم چاہتے ہو کہ دنیا داری بھی نبھاؤ اور اللہ والے بھی بن جاؤ اللہ کے دوست بھی بن جاؤ یہ ممکن نہیں پاگل پن ہے اللہ پر مر مٹو جی جان سے فدا ہو جاؤ انجام کی جو ہے وہ خبر وہ مت رکھو فکر یہ فرمایا کہ جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام عشق جو ہے انجام پر نہیں انجام نہیں سوچتا کہ انجام کیا ہوگا اور کیا ہوگا انجام والعاقبۃ للمتقین اللہ فرما رہے ہیں جو میرا ہو جائے گا جو مجھ سے ڈر کے رہے گا میرا ہو کے رہے گا پھر انجام میں اس کے ہاتھ میں دے دوں گا انجام اس کے ہاتھ میں کائنات اس کی مٹھی میں مگر مر مٹو تو صحیح پہلے مٹو تو صحیح جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو کہاں تک ذات غم ہو دوست و راہ محبت میں کہاں تک ذات غم ہو دوست و راہ محبت میں سنانے دو تم اپنی بزموں میں مجھ کو سنانے دو تم اپنی بزموں میں میرا بیان کہاں تک ذات غم ہو دوست تو راہ محبت میں سنا ہے دو تم اپنی بازوں میں میرا بیان مجھ کو ملا کر دی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر ملا کر دی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر زبان سے ان کی ملتا ہے بیانِ ظلف شام مجھ کو زباں سے ان کی ملتا ہے بیانِ ظلف شام مجھ کو ملا کر دی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر زباں سے ان کی ملتا ہے بیانِ ظلف شام مجھ کو زباں سے ان کی ملتا ہے بیانِ ظلف شام مجھ کو جہاں بے گھر ملا ہے دل میں وہ جانے مجھ کو بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جامد کو اصلاح اخلاق جو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے تالیف شدہ رسالہ ہے. آرام سے بیٹھو گے ذرا, شرارت نہیں کرو. اصلاح اخلاق, اس کے باخذ تعلیم الدین فروغ ایمان پرشتی زیور جو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں, اس سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق مختصراً اس میں بیان فرمائے ہیں. اور یہ ارشاد حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سر وقت پہ سب سے پہلے یہ تحریر فرمایا ہے کہ فرمایا کہ سلوک کا حاصل یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں, یعنی برے برے اخلاق سے انسان پاک ہو جائے اور اخلاق حمیدہ اچھے اخلاق پیدا ہو جائے. غفلت من اللہ جاتی رہے, کیونکہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور ایک نہ ایک دن چاہے کتنا بھی فن خان ہو کیسا بھی فرعون ہو جا کے خدا کے پاس اس کو جواب دینا ہے. جوانی میں کتنی بھی اکڑ لے کتنے بھی گناہ کر لے لیکن خدا کو حساب تو دینا ہی پڑے گا. پھر کتنی پریشانی ہوگی اگر اللہ سے غافل چلے گئے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی محنت کی جائے, اللہ کی محبت حاصل کرنے کی محنت کی جائے, تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی بن جائے گی مزیدار اور آخرت بھی بن جائے گی. فرمایا کہ سلوک کا حاصل یہ ہے. یہ سو ساری پیری مریدی بیان اور یہ سب کچھ اور جو بھی عبادات کرتا ہے انسان, اس سب کا حاصل اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں اس کا طریقہ یہ بتا دیا کہ اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق جاتے رہیں اور اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں, اور غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے. اس میں اچھے اخلاق بھی ہم پڑھ چکے, برے اخلاق بھی ایک دفعہ پھر پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے اور ان اچھے اخلاق کو حاصل کرنے کی اور برے اخلاق سے چھٹکارے کی باقاعدہ ایک محنت ہوتی ہے. انسان دنیا کے لیے کتنی محنت کرتا ہے, اگر کوئی مہلک بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اسپیشلسٹوں کو دکھاتا ہے کہاں کہاں چکر لگاتا ہے, اسپتالوں کے چکر لگائے گا اور اس بیماری سے شفا کے لیے کتنا پیسہ بھی خرچ کر دیتا ہے. یہ باطنی امراض ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے, لیکن یہ بھی کسی کینسر سے کم نہیں ہے. اور اگر اس کی صفائی کا خیال نہ کیا تو خدا نخواستہ آخرت میں بہت بڑا نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے. اس لیے اس کی باقاعدہ محنت ہوتی ہے, اس محنت کو کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اچھے اخلاق پیدا ہوتے جائیں گے اور برے اخلاق سے حفاظت ہوتی جائے گی. یہی محنت ہے ساری پیری مریدی کا انحصار, جیسے حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ جس نے یہ محنت نہ کی اس نے اس راستے کو ضائع کیا, اس پیری مریدی کی کوئی حق ادا نہ کیا. اسے چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرے اور اس کے لیے محنت کرے, باقاعدہ محنت کرے, انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سب باتیں پیدا ہو جائیں گی, اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں گے. اور طریقہ اس کا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جو بھی اچھے اخلاق اور برے اخلاق یہاں ذکر کیے جائیں گے اس میں سے ایک ایک اچھے اخلاق کو پہلے اپنانے کی کوشش کریں, جب ایک اخلاق اپنے اندر موجود پانے لگے احساس ہو جائے پھر اس کے بعد دوسری بات کی اطلاع کریں. اس طرح جلدی نہ کرے, سلوک کے راستے میں جلد بازی نہ کرے. جو سارا اختیار اللہ کو ہے, ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں. اگر اختیار ہو ہم کو تو اب کون ہم میں سے کون ہوگا جو برے اخلاق کو رکھنا پسند کرے, فوراً ہی اس کو اختیار کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں, بندہ محنت کرتا ہے, اختیار اللہ کا ہے. تو جلد بازی نہ کرے, جلد بازی سے تشویش ہوگی. تو ایک ایک اچھے اخلاق کو چن لے اور ایک ایک برے اخلاق کو چن لے کہ ایک چیز کو حاصل کرے اور ایک چیز سے اپنے قلب کی صفائی. تو اس کی اطلاع اور اتباع جو تجویزات ہے شیخ سے پوچھے کہ اس بری بیماری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. ایک ایک کر کے اس کی اصلاح ہوتی ہے, ایک اکٹھی سے نہیں ہو جاتی. اچھے اخلاق کل بھی سنائے تھے, یہ دوبارہ پڑھ کر سناتا ہوں. توبہ, یہ اچھے اخلاق سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں. توبہ اور صبر اور شکر اور خوف, امید, دنیا سے ڈیرا پتی, حیا, خدا پر بھروسہ, اللہ تعالی کی محبت, اللہ سے ملاقات کی طرف, عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت یعنی اخلاص, عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا جس کو صدق کہتے ہیں, یہ دھیان ہر وقت رکھنا کہ اب تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں, ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا برے اعمال ہوئے, تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا اور معرفت و عظمت خدا تعالیٰ کی حاصل کرنا, وفائے عہد, تواضع, رحمت اور شفقت, حق تعالیٰ کے فیصلوں پر یعنی قضاء الہی پر راضی رہنا, اور توکل یعنی اللہ پر بھروسہ, اور حلم یعنی حلیم المزاج ہونا, نرم مزاج, اور انتقام نہ لینا, تفویض یعنی ہر کام کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینا. جو حالات ہیں یہ نہیں کہ تدبیر نہ کرے, تدبیر کر کے پھر جو حالات پیدا ہوں اس میں وہ اللہ پر چھوڑ دے, اس کو تفویض کہتے ہیں. اور اس کے برخلاف ایک تجویز ہوتی ہے جو برے اخلاق میں سے آتی ہے, کہ اپنی حالت کو متعین کرنا کہ ہماری ایسی حالت ہونی چاہیے, کاروبار ہے تو اس کے اندر اتنا نفع ہونا چاہیے, نوکری ہے تو اس میں اتنے پیسے ملنے چاہیے, یا کپڑے اچھے نہیں ہیں تو ایسے نہیں تو ایسے ہونے چاہیے, لیونگ اسٹینڈرڈ ایسا نہیں تو ایسا ہونا چاہیے. یہ سب تجویز کہلاتی ہے کہ اپنی حالت کو خود متعین کرنا کہ ہمیں یہ چیزیں حاصل ہونی چاہیے اور ایسی حالت ہماری ہونی چاہیے. کدھر ہو بھائی, سمجھ رہے ہیں؟ اس کو تجویز کہتے ہیں. اور تجویز جو اختیار کرتا ہے, ایک تو ناشکری ہے اس میں, دوسرے یہ کہ تجویز سے پریشانی ہی پریشانی ہوتی, ہمیشہ انسان پریشان رہتا ہے. جو آدمی اپنی حالت کو متعین کرتا ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہونی چاہیے تھی, سب چیز اللہ پر چھوڑ دے کہ میرا اللہ جانتا ہے میں کس حال میں ہوں, اور وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے, تو ان کو معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز کی ضرورت ہے. اب نہ دی, اچھا ویسا حال نہ دیا جیسے ہم چاہتے ہیں, تو اسی حال میں یہی حال ہمارے لیے مفید ہے, کیونکہ وہ حکیم بھی ہیں, حکمت والے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے کیا چیز غیر مفید. اس کو تفویض کہتے ہیں کہ سب کام اللہ پہ چھوڑ دینا, اللہ کی مرضی پر چھوڑ دینا. تدبیر کو اختیار کریں لیکن تجویز نہ کریں کہ ایسا ہونا چاہیے. تسلیم, یہ بھی اسی سلسلے کا ہے, اور یقین, یہ سب اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے ان کے حصول کے طریقے ہیں, وہ آگے بتائے جائیں گے. اس کی باقاعدہ محنت کریں, طریقے کو غور سے سنیں اور اس کی محنت کریں. اگر یہ محنت ہم نہ کریں گے تو یہ سلسلہ جو یہاں آنے جانے کا ہے وہ بالکل ناقص رہے گا, نافع نہیں ہوگا, ناقص رہے گا, کامل نہیں بن سکیں گے. یا برے اخلاق بیان کیے جا رہے ہیں. وجوب یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی بیماری. تکبر اپنے کو بڑا سمجھنا اور حق بات بتلائی جائے اس کا انکار کرنا, جیسے شرعی پردہ کرنا, مردوں کے لیے ٹخنے کا کھولنا, داڑھی رکھنا, ایک پٹھی رکھنا, یہ سب باتیں بتلائی جاتی ہیں لیکن اس میں ہیل بحث اور دلیلیں مانگتے ہیں, یہ سب تکبر کی علامت ہے. اور عاشق کے لیے کیا ہے کہ جو حکم دے دیا بس وہ محبوب کا حکم ہے, سر آنکھوں پہ رکھ لیا. تو تکبر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا, یہ تکبر کی بیماری. چغل خوری ادھر کی شکایت ادھر لگا دینا. کینہ انتقام لینے کا, بغض عداوت کا جذبہ رکھنا. حسد یعنی کسی کے پاس نعمت دیکھ کے جلنا اور اس میں اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ کسی طرح اس سے نعمت جاتی رہے, چاہے وہ مال ہو, چاہے حسن ہو, چاہے اچھا کپڑا ہو, کوئی بھی چیز اچھی دیکھا تو اس پہ جلنا شروع کر دیا کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے, اور یہ تمنا کرنا کہ وہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے. اور یہ صوفیوں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی دین میں ترقی کر رہا ہوتا ہے تو اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ کیوں ایسی ترقی کر رہا ہے, کسی طرح اس کی ترقی جاتی رہے, تو یہ پورا حسد میں آتا ہے. اور غصہ, بے جا غصہ, بدخواہی, کسی کا برا چاہنا, بدگمانی, حب دنیا, فضول اور خلاف شرع کلام کی حوث, یعنی جھوٹ بولنا بھی اس میں آتا ہے اور فحش کلامی بھی اس میں آتی ہے, بے حیائی کی باتیں کرنا, گانے سننا یا گانے گانا, اور غیبت کرنا, اور جو ہے وہ کسی کو اذیت دینا زبان سے, اور کسی کو تانا دینا, یہ سب باتیں اس میں آتی ہیں. خلاف شرع کلام کی حوث, غیبت, جھوٹ, بخل, بخل معنی کنجوسی, ریا یعنی دکھلاوا, اور شہوت, بدنگاہی اور عشق مجازی, یہ سب برے اخلاق ہیں. اب اچھے اخلاق پہلے پڑھ کر سنائے جائیں گے. اس میں سب سے پہلی چیز توبہ ہے, سب سے پہلا نمبر توبہ. توبہ اور اس کا طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, الندم توبتم, گناہ سے دل کا نادم اور شرمندہ ہو کر بے چین ہو جانا, یہی توبہ ہے. مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی بڑے آدمی کا کچھ قصور ہو جاتا ہے تو کس طرح اس سے معذرت کرتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, پاؤں پکڑتے ہیں, پاؤں پر ٹوپی بھی ڈالتے ہیں, خوشامد کے الفاظ کہتے ہیں, رونے کا سموہ بناتے ہیں. بھلا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب توبہ کریں تو کم از کم ایسی حالت تو ضرور ہونی چاہیے. ایسی توبہ حسب وعدہ خداوندی ضرور قبول ہوتی ہے. توبہ کی توفیق کے لیے قرآن پاک اور حدیث پاک میں جو عذاب کے ذکر ہیں ان کو سوچا کریں, اس سے دل گناہ سے بیزار ہوگا. زبان سے توبہ کے ساتھ جو نماز روزے قضا ہوں اس کی قضا علماء سے دریافت کر کے شروع کر دیں. بندوں کا حق یا وارثوں کو ترکہ نہ دیا ہو تو ان کو ادا کرے. اگر مجبور ہو یعنی ادائیگی کی استعداد نہ رہی ہو تو معاف کرائے. یہ یہاں تک کل پڑھ کر سنا دیا تھا. اب خوف اور اس کا طریقہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان والے کا دل بے خوف نہیں ہوتا اور اس کے خوف کو کسی طرح سکون نہیں ہوتا, کہ وہ کافروں کو وسوسہ نہیں آتا, کوئی خوف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اللہ سے ایسے غافل ہیں, ایمان نہیں لائے. یہ مومن ہی کا خاصہ ہے کہ وہ بے چین اور متجسس رہتا ہے, تشویش میں رہتا ہے کہ مالک میرا ناراض ہے, راضی ہے کہ نہیں ہے, ہر وقت اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو. دنیا میں تو یہ خوف رہتا ہے اس کو, آخرت میں اس کے عیش ہی عیش ہوں. جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو کہے گا الحمدللہ الذی اذهب عنی الحزن, یا اللہ وہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے تمام غموں کو مجھ سے دور کر دیا, بس پھر عیش ہی عیش ہوگا. یہاں جو لوگ دیندار لوگوں پہ ہنستے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ تو نہ گانا سننے دیتے ہیں, نہ گانا سنتے ہیں, نہ فلمیں دیکھتے ہیں, آپ کو زندگی میں کیا مزہ ہوگا, تو مزہ تو اصل اٹھانے والے ہی اولیاء اللہ ہیں, تو کیا معلوم کہ ان کے دل کا کیا حالت ہے مزے کا. یہ گناہوں کے مزے تو عارضی ہوتے ہیں اور مجرمانہ ہوتے ہیں. خوف بھی رہتا ہے, کوئی دیکھ لے گا, سن لے گا, کیا کہے گا. حیا شرم سب جاتی رہتی ہے اور روزی میں تنگی آتی ہے اور پریشانی اور مصیبتوں میں اضافہ ہوتا ہے, پریشانی ہی پریشانی آتی ہے, تو کیا فائدہ گناہ کرتے ہیں. تو جو لوگ یہاں ایسے لوگوں پہ ہنستے ہیں کل کو خدا نخواستہ ان کو رونا پڑے گا. اور یہ لوگ جو اللہ والے بن کے رہتے ہیں, گناہوں کو چھوڑے رہتے ہیں اور لوگوں کے کانوں کی پرواہ نہیں کرتے, قیامت کے دن ان کی وہاں مہمانی ہوگی، استقبال ہوگا شاندار کہ آپ نے ہمارے لیے لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کے باتیں سنی اور مشکل اٹھائی، اب آؤ دیکھو کہ کیا کیا نعمتیں ہم تمہیں دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ کافر تو کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہو جائیں۔ کیا وہ دیکھ کے حسد کریں گے کہ ان کو کیسی نعمتیں جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، آج وہ کیسے عیش و عشرت میں۔ تو فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے، عنہ سے روایت ہے کہ ایمان والے کا دل بے خوف نہیں ہوتا اور اس کے خوف کو کسی طرح سکون نہیں ہوتا، اور طریقہ خوف پیدا کرنے کا یہ ہے کہ ہر وقت خیال رکھے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال اور اقوال یعنی باطن اور ظاہر اور باطن کے تمام بھیدوں کو جانتے ہیں اور مجھ سے قیامت کے دن حساب لیں۔ یہ طریقہ خوف پیدا کرنے کا ہے، اللہ تعالی سے امیدوار رحمت رہنا اور اس کا طریقہ۔ اب ایک طرف خوف ہے، ایک طرف رحمت بھی، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، کہ خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کا امیدوار رہنا ایمان کا جز ہے۔ اب رحمت کا امیدوار کون رہے؟ جو نیک اعمال کرتا رہے اور اپنے گناہوں پر نادم رہے، اگرچہ گرتا پڑتا رہے پھر گناہ ہو جاتا ہے لیکن توبہ کر لیتا ہے اور شرمندہ رہتا ہے، تو وہ اس کو جائز ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے۔ اور جو گناہ پہ گناہ چٹائی کے ساتھ کیے جائیں اور دین کا مذاق اڑائے، دین کی تحقیر کرے، ایسے کے لیے اللہ کی رحمت کی امید نہیں، پھر اس کے لیے خوف کا مراقبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کا امیدوار رہنا ایمان کا جز ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب فرما برداری اور عبادت کرے اور نافرمانیوں سے خوب ہمت کر کے بچے۔ اور یہ طبعی بات ہے کہ آدمی جس کی اطاعت کرتا ہے اس سے امیدیں بھی رکھتا ہے، اور جس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے دل کو وحشت اور نا امیدی سی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کافر چونکہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نا امید رہتا ہے، اور وہی چیز اس کو کفر پہ لے جاتی ہے۔ یہ طبعی بات ہے کہ آدمی جس کی اطاعت کرتا ہے اس سے امیدیں رکھتا ہے، اور جس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے دل کو وحشت اور نا امیدی سی ہو جاتی ہے۔ اور توبہ کرتے وقت امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غیر محدود وسعت پر نظر رکھے اور یقین رکھے کہ میری توبہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ جب تھوڑی سی بارود سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کتنی طاقت ہوگی، جس سے کہ گناہوں کے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مگر رحمت کے سہارے پر بے خوف ہو کر گناہوں کا عادی بن جانا سخت دھوکہ اور خطرناک ہے۔ کیا مرہم کی ڈبیا جو جلنے میں 100% مفید ہو اس کے سہارے پر کوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ سے امید رحمت رکھنے کے لیے خوب فرما برداری کرے اور خوب گناہوں سے بچنے کی کوشش اور مجاہدہ کرے اور خوب اطاعت کرے، پھر اس کو اللہ کی رحمت سے امید خود ہی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک برے اخلاق میں سے بھی ایک پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اپنے کو بڑا سمجھنے کی بیماری اور اس کا علاج۔ فرمایا کہ یہ بیماری بہت ہی خطرناک ہے، شیطان کو اسی بیماری نے مردود کیا تھا، اس لیے اپنے اوپر تجربہ کیا ہوا نسخہ وہ انسانوں پر بہت اطمینان سے استعمال کرتا ہے اور گمراہ کرنے میں 100% مفید پاتا ہے۔ یہ بیماری بیٹے کو باپ سے، شاگرد کو استاد سے، مرید کو پیر سے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے لڑانے پر ابھارتی ہے۔ یہ بیماری بیٹے کو باپ سے، شاگرد کو استاد سے، مرید کو پیر سے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے لڑنے پر ابھارتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا مردود بارگاہ یعنی شیطان اسی بیماری سے تباہ ہوا، اس لیے بزرگان دین اپنے احباب اور خدام کو اس بیماری سے بچانے کی بہت زیادہ احتیاط کی تدبیریں کرتے ہیں۔ اس بیماری کے سبب آدمی اپنے کو علم یا عبادت یا دینداری یا دولت یا عزت یا عقل یا حسن کسی اور بات میں دوسروں سے افضل اور بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے۔ ایسے آدمی سے لوگ دنیا میں بھی نفرت کرتے ہیں، خواہ منہ کے سامنے خوف یا لالچ سے تعریف ہی کرتے رہے، ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا بلکہ نصیحت کرنے والوں سے لڑ جاتا ہے، حق بات کو کسی کے کہنے سے قبول نہیں کرتا۔ تکبر کی حقیقت حدیث شریف میں یہی وارد ہے، نمبر ایک لوگوں کو حقیر سمجھے، نمبر دو حق بات کو قبول نہ کرے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، غبط الناس وہی کہ دو لوگوں کو حقیر جاننا، وبطل الحق یعنی حق کا انکار کرنا، یہ دو علامات جس کے اندر ہوں اس کو اپنی بیماری کا علاج فوراً کرنا چاہیے، ورنہ تمام نیکیاں خاک میں مل جانے کا خطرہ ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کو جنت کی خوشبو تک نہ ملے گی۔ جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور خاکساری اور عاجزی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں بلندی اور عزت بخشتا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو دل میں کمتر سمجھتا ہے، اور جو تکبر اور بڑائی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ متکبر شخص لوگوں میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے اگرچہ اپنے دل میں اپنے کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اس روایت کو حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات الاسلام میں نقل فرمایا ہے، اور اگر کسی کو حقیر نہ سمجھے، صرف اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے کمالات اور اچھے حالات کو عطائے خداوندی سمجھنے کے بجائے اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے، اور اپنی ہر نعمت علم اور تقوی، استقامت، ریاضت و عبادت، حسن و جمال، دولت اور عزت اور اخلاق حسنہ کے سلب ہونے اور زوال اور تغیر کا خوف نہیں رکھتا، تو اس کا نام عجب ہے، یعنی جو بھی چیز حاصل ہے اس کو اپنا کمال سمجھے اور اس کے زوال کی اس کو خوف نہ ہو کہ مجھ سے چاہتا نہ رہے، تو یہ بیماری عجب کہلاتی ہے۔ شریعت میں تکبر اور عجب دونوں حرام ہیں۔ حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کمالات اشریہ میں ایک ملفوظ درج ہے کہ جب بندہ اپنی نظر میں برا اور حقیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے، اور جب اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں برا ہوتا ہے۔ یہ برے اخلاق میں سے اپنے کو بڑا سمجھنے کی بیماری کا بیان تھا، یہ ایک اخلاق حمیدہ سنا دیا اور ایک اخلاق رذیلہ سنا دیا، ایک کو حاصل کرنا ہے اور ایک سے جان چھڑانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي، ولا تشغلنا بمعصيتك، اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، من القول والعمل، والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، فاعطنا ولا تحرمنا، فاثرنا ولا تكثر علينا، وارضنا وارض عنا يا كريم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ يا الله جو ذکر دیا اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ کوتاہیوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اخلاق حمیدہ ہم سب کو کامل نصیب فرما دیجئے، اے اللہ کامل اصلاح اخلاق کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ برے برے گندے گندے اخلاق، گندے گندے امراض، گندی بیماریاں، اے اللہ اس سے ہمارے قلوب کو بالکل پاک و صاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قلب کی گہرائیوں میں، اے اللہ آپ جانتے ہیں آپ سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، اے اللہ ہمارے قلب کی گہرائیوں میں، اے اللہ جو بھی غیر اللہ چکے ہوئے ہوں، عجب کے ہوں، تکبر کے ہوں، حسد کے ہوں، غیبت کا ہو، کینہ کا ہو، کسی قسم کا بدنگاہی، شہوت وغیرہ، کسی قسم کا غیر اللہ ہو، اے اللہ آپ اپنے فضل سے اس کی صفائی فرما دیجیے، اے اللہ آپ اپنی دست مبارک سے اس کی صفائی فرما دیجیے، اے اللہ ہماری جانوں کو برے اخلاق سے برے اعمال سے پاک کر دیجیے، اے اللہ طبیعت میں پاکیزگی پیدا فرما دیجیے، اے اللہ طبیعت میں حیا نصیب فرما دیجیے، شرم و حیا نصیب فرما دیجیے، پاکیزہ طبیعت بنا دیجیے، پاکیزہ نفس بنا دیجیے، اے اللہ نفس مطمئنہ بنا دیجیے، یا اللہ نفس مطمئنہ بنا دیجیے، اے اللہ نفس مطمئنہ بنا دیجیے، اے اللہ تمام گناہوں کو چھوڑنے کی، خصوصاً بدنگاہی بدگمانی اور غیبت کو چھوڑنے کی، بدزبانی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت بھی فرما دیجیے، اے اللہ نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، طرح طرح سے بہکا رہے ہیں، اے اللہ اگر آپ ارادہ فرما لیں کہ ہم نے ان تم کو بچانا ہے تو اے اللہ پھر کائنات کی کوئی گمراہ کن ایجنسی اے اللہ ہم کو گمراہ نہیں کر سکتی، پھر ہم آپ ہی کے ہو کے رہ جائیں گے، اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے، اے اللہ جذب فرما لیجیے، یا اللہ جذب کے بغیر کام کیسے بنے گا، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو جذب فرما لیجیے، ہمارے گھر والوں کو جذب فرما لیجیے، اے اللہ ہماری عقل کی آنکھیں کھول دیجیے، دل کی آنکھیں کھول دیجیے، دلوں کو بدل دیجیے، دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے، اے اللہ ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا ہے، یہاں کے مزے چھوٹ جائیں گے، رنگینیاں چھوٹ جائیں گی، تمام گندی چیزیں چھوٹ جائیں گی، تمام نعمتیں چھوٹ جائیں گی، جب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دیجئے کہ آپ کے سامنے ہم حاضر ہو سکیں، اے اللہ پیارے بن کے حاضر ہو سکیں، گندے گندے اعمال لے کے آئیں گے تو اے اللہ ہمارا کیا بنے گا، اس قدر اے اللہ ہمیں شرم آئے گی، اے اللہ آپ اپنے بندوں کو تو رسوا نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ بس ہمیں رسوائی سے بچا لیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، طبیعت میں نفاست اور پاکیزگی پیدا فرما لیجئے، اے اللہ شرم و حیا نصیب فرما لیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما لیجئے، ہمارے عبداللہ جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی بیمار ہیں، ان کو ڈینگی کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال اور بابرکت نصیب فرما دیجئے، مشکلات کو دور فرما دیجئے، آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا پیارا ہم سب کو بنا لیجئے، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جن کی اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اللہ والا بنا دیجئے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام۔
کل اعلان کر دیا تھا، پھر کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اتوار کو جو دن میں مجلس ہوتی ہے وہ 11:30 کے بجائے 11 بجے ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔